बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ انفال کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسن مسکری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں, رپورٹ اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئین صحافت. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام درخشاں ستارے اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آج کا ایران. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں, urdu.sahar.tv.ir. ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں, اور خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ پر غاصب اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید بمباری, درجنوں شہید, فلسطینی مجاہدین کا زمینی جنگ میں بھرپور جوابی حملہ. فلسطینی قوم نے مغرب اور امریکہ کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا ہے اور صہیونی حکومت کا اس روئے زمین سے خاتمہ یقینی ہے, رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب. اور پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ مؤخر. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. آغاز غزہ سے. غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے فضائی اور توپ خانے کے حملے جاری رہنے کے ساتھ ہی شہیدوں اور زخمیوں کی ایک بڑی تعداد حملے والے علاقوں میں موجود ہے. صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا. جنوبی غزہ کے خان یونس میں واقع العمل علاقے میں رہائشی مکانات پر بمباری کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق غزہ کے الوسطی علاقے میں سلسلہ وار دھماکے ہوئے ہیں. غاصب فوجیوں کے لڑاکا طیاروں نے خان یونس کے مشرق میں واقع بنی سہیلہ علاقے پر پرواز کی ہے. غزہ کے مرکز میں واقع شہر دیر البلح میں رہائشی علاقوں پر بمباری میں بھی متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے, کہ جن کو شہدائے الاقصی اسپتال منتقل کیا گیا. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی شہدا کی لاشیں تلیہ زاتر علاقے کے سڑکوں پر بکھری پڑی ہیں, کیونکہ غاصب صہیونی فوجی اس علاقے میں امدادی ٹیموں کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. صہیونی فوجیوں نے تلیہ زاتر میں پیش قدمی کی کوششوں کے دوران انڈونیشین اسپتال کو تباہ کر دیا ہے. اسی دوران صہیونی فوج کے توپ خانے نے شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کو اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب المیادین چینل کے نامہ نگار نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت اور غاصب فوجیوں کے درمیان جنوبی دارالبلح میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے. اسی طرح فلسطینی مزاحمت نے بھی شہر خان یونس کے شمال میں صہیونی جارحین کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں بھی گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران دونوں فریق کے درمیان شدید لڑائی کی خبر ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت کا ایک مرکاوہ ٹینک تباہ کر دیا ہے۔ یہ لڑائیاں ایسے میں انجام پا رہی ہیں کہ غزہ پر اسرائیل کے تقریباً ڈھائی مہینے سے وحشیانہ حملے جاری ہیں اور غاصب حکومت کے کمانڈروں نے مشہور گولانی بریگیڈ کو غزہ سے پسپائی اور وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ گولانی بریگیڈ صہیونی فوج کے تربیت یافتہ اسپیشل فوجیوں کے لحاظ سے سب سے اہم بریگیڈ مانی جاتی ہے، جو ڈھائی مہینے تک غزہ کی پٹی میں ایک چھوٹے فوجی گروپ کے مقابلے میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس درمیان صہیونی فوج مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی فوج نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران جنین شہر کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے میڈیا نے اعلان کیا کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 3,000 صہیونی فوجی مفلوج و معذور ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ طوفان الاقصی کے آغاز سے اب تک اس کے 5,000 فوجی اسرائیلی ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے 3,000 کے مفلوج ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ خبری ذرائع کے مطابق غزہ جنگ کے شروع ہونے سے لے کر اب تک 10,000 سے زیادہ صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں، کہ جن میں سے 131 فوجی علاج کے دوران ہلاک ہو گئے اور 471 فوجیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ صہیونی اخبار یدیوت اہرونوت نے بھی لکھا ہے کہ ہسپتالوں کے توسط سے زخمی صہیونی فوجیوں کی جو تعداد بندر عام پر لائی جا رہی اس کی حقیقی تعداد شائع شدہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کامیابی حق کے محاذ کی ہوگی اور صہیونی حکومت کا روئے زمین سے صفایا ہو کر رہے گا۔ ایران کے صوبوں کرمان اور خوزستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے سنیچر کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ کامیابی حق کے محاذ اور فلسطینیوں کی ہوگی اور غاصب صہیونی حکومت کا روئے زمین سے خاتمہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد و نصرت سے صہیونی حکومت کا خاتمہ یقینی ہے اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج کے نوجوان اگلے برسوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ صہیونی حکومت نام کی کوئی چیز اب روئے زمین پر باقی نہیں ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور بمباریوں کی مذمت کہتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ آج دنیا کوئی بھی انسان صہیونی حکومت امریکہ اور برطانیہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا اور سب جانتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی ہیں۔ غزہ میں جنگ بند کرانے کی مختلف ملکوں کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے امریکی اقدام کو بے شرمی سے تعبیر کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ غزہ پر بمباری کو رکوانے اور جنگ ختم کرانے کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد کو سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی بے شرمی ہے اور یہ سب ایک ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو بھی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیے بغیر مزید امداد کی ترسیل کے بارے میں پیش کی جانے والی ایک قرارداد پاس کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دو مستقل رکن ملکوں کی حیثیت سے امریکہ اور روس نے اس قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ 13 دیگر ملکوں نے اس قراردادوں کے حق میں ووٹنگ کی۔ غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیے بغیر مزید امداد کی ترسیل کے بارے میں پیش کی جانے والی یہ قرارداد کی منظوری پر وضاحت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کی نمائندہ نے کہا کہ اس قرارداد میں جسے متحدہ عرب امارات نے پیش کیا غزہ کے لیے مزید انسان دوستانہ امداد کی ترسیل اور اس سلسلے میں سہولیات فراہم کیے جانے سے متعلق ایک کوآرڈینیٹر کے انتخاب کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ نے اس قرارداد میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی کی ضرورت کے بارے میں روس کی درخواست پر تیار کی جانے والی شک کو ویٹو کر دیا۔ روس نے امریکہ کے اس اقدام کو اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں نہتھے فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھے جانے کی حمایت سے تعبیر کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نبنزیہ نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی شہریوں کے بہیمانہ قتل عام کا جواز فراہم کرنے کے لیے ایک شیطانی اور اشتعال انگیز چال چلنے کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں غاصب سینی حکومت کے نمائندے نے سلامتی کونسل کی منظور کردہ قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں مزید امداد کی ترسیل پر اقوام متحدہ کی توجہ بالکل غیر ضروری ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمت تحریک حماس نے غزہ کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناکافی قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا کہ غزہ کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد غزہ کی ضروریات و مطالبات اور یہاں کی المناک صورتحال کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جس میں بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ اس لیے مؤخر کر دیا ہے کہ ابھی اسے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مصدقہ کاپی موصول نہیں ہوئی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ مصدقہ کاپی کے بغیر عدالت میں اس کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے، جس کے بعد پی ٹی آئی بلے کے نشان کی اہل نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے ٹھکانوں پر شدید حملہ کیا ہے، جس میں صہیونی ذرائع نے ایک صہیونی فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 13 نے خبر دی ہے کہ ایک صہیونی فوجی حزب اللہ کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ اس چینل کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی آج صبح مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع شوتولا ٹاؤن میں حزب اللہ کے میزائل حملے میں ہلاک ہوا ہے اور ایک دوسرا زخمی ہو گیا۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں شائع ہوئی کہ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ صہیونی فوج اپنے ہونے والے جانی نقصانات کے بارے میں صحیح اعداد و شمار نہیں بتا رہی ہے، اور جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز نے بھی حال ہی میں ایک تحقیق کے بعد کہا کہ غاصب اسرائیل نے زخمی ہونے والے فوجیوں کے بارے میں جن اعداد و شمار کا اعلان کیا ہے وہ ہسپتالوں سے ملنے والے اعداد و شمار سے مطابقت نہیں رکھتے، اور ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اعلان شدہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ نیو یارک میں ایک بار پھر لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا، اور امریکہ میں اسرائیل نواز لابی سے فنڈ وصول کرنے کے بارے میں شہر کے سیاستدانوں کی مذمت کی ہے۔ پوری دنیا خاص طور پر امریکہ میں غزہ پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں وسیع پیمانوں پر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں نیو یارک شہر کے مرکز میں لیبر یونین کے ہزاروں افراد نے بھی اجتماع اور مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح اس شہر کے منتخب 3 عہدیداروں سینیٹر چاک شومر، سینیٹر کرسٹن گیلیبرانٹ اور کانگریس کے نمائندے حکیم جفریز کو اسرائیل کی عوامی امداد قبول کرنے پر اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مظاہرین نے شہر نیو یارک میں امریکہ کی صہیونی لابیوں میں سے ایک آئی پیک کے دفتر کے سامنے اجتماع کیا۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ان تینوں سیاستدانوں کی تصاویر اور ان کو اسرائیل نواز لابی کی جانب سے دی جانے والی رقومات درج تھیں، اور انہوں نے عمارت کے باہر یہ نعرے لگائے کہ آئی پیک ادارہ نیو یارک کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر غزہ کے لوگوں کی نسل کشی میں شریک ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے جنگلی علاقے میں ہفتے کو تیسرے روز بھی تلاشی آپریشن جاری ہے۔ جموں میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ حملہ آور عسکریت پسندوں کی تلاش کے لیے علاقے میں وسیع پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ ان ذرائع کے مطابق وہاں چھپے عسکریت کا سراغ لگانے کے لیے فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ راجوری اور پونچھ کے جنگلی علاقوں میں 20 دسمبر سے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ حکام نے راجوری اور پونچھ میں انٹرنیٹ سروس بھی منقطع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو عسکریت پسندوں نے ہندوستانی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کر دیا تھا، جس میں 4 ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین پاکستان کے صوبے سندھ کے مرکز کراچی میں فلسطین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام غزہ میں فلسطینی بچوں کا قتل عام بند کرو کے زیر عنوان نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کے دوران مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان اور آرٹس کونسل پاکستان کراچی کے تعاون سے دو روزہ غزہ میں بچوں کا قتل عام بند کرو نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں کراچی سمیت مختلف شہروں سے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نمائش میں مختلف آرٹس اسکول و کالجز سمیت یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات نے فلسطینی مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے شرکت سے خطاب میں سیکرٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر صابر ابو مریم کا کہنا تھا کہ مختلف اسکول کالجز اور جامعات کے طلباء و طالبات نے غزہ میں جاری معصوم بچوں کی نسل کشی کے مناظر کو کیلی گرافی، پکچر پینٹنگ، واٹر پینٹ، اسکیچنگ، کینوس سمیت مختلف فن میں پیش کیا ہے۔
بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جو 75 دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ 8,000 سے زیادہ معصوم فلسطینی بچے غزہ کے اندر اسرائیل کی جارحیت میں قتل ہو چکے ہیں، یہ سارے بچے، بچیاں، طالبات، آرٹسٹ، یہ سارے یہاں پر جمع ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے فن کے ذریعے یہ آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ غزہ میں بچوں کا قتل عام بند کیا جائے۔
طلبا کا کہنا تھا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت تھے، وہ اپنے فن پاروں کے ذریعے غزہ اور فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کی منظرکشی کر رہی ہیں۔
یہ پروگرام ہمارا چلڈرن پہ ہے، تو اس میں ایک والدہ اپنے بچے کا جنازہ لے کے بیٹھی ہوئی اور اس کے آگے دو بچوں کا اور جنازہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں جو میں نے پیچھے مسجد اقصی ایڈ کی ہے، تو یہ ہمارے فلسطین کو پریزنٹ کر دیے۔
یہ پینٹنگ جو بنا رہی ہوں اس میں تربوز کا استعمال کیا ہے، کیونکہ تربوز فلسطین کی جو کلرس ہے اس کو سیمبلس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس میں پیس درخت جو لگایا ہوا ہے اس کو پیس ریپرزینٹ کیا ہے۔
اس کا میسج یہ ہے کہ فلسطین میں جو جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، یہ ظلم ہے ان کے ساتھ جو ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔
گجرات یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر واجد علی نے کہا کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ فنکار اپنے آرٹ کے ذریعے غزہ میں ہونے والے مظالم دکھا کر فلسطینیوں سے ظاہری یکجہتی کر رہے ہیں۔
جو فلسطین کی اس وقت صورتحال ہے اس پہ آرٹ کمیونٹی یا ہمارے آرٹسٹ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد ایک ان سے اپنا ایک تعلق ظاہر کرنا، اور اس کے اندر یہ دیکھنا کہ آرٹسٹ کس نظر سے اس سارے ایونٹ کو دیکھ رہا ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔
نمائش میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین سمیت شعبے آرٹ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس ورکشاپ کا مقصد اقوام عالم کو یہ میسج دینا ہے کہ غزہ میں بچوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ صفدر عباس، کراچی۔
سامعین یہ تھے کراچی سے ہمارے نمائندے صفدر عباس، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقلی۔
ڈاکٹر صاحب غلام عباس حیدری صاحب، دیکھا آپ نے ابھی رپورٹ بھی کراچی سے جو ہے وہ ہم نے سنی، جس میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے غزہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو منعکس کیا ہے۔ یہ آواز اب دنیا کے گوشے کنار میں پہنچ گئی ہے کہ غزہ میں ایک بہت بڑا قتل عام ہوا ہے، اور روزانہ بدلتی صورتحال سے عالمی رائے عامہ جو ہے وہ شدید تشویش میں مبتلا ہے جی۔ کیا کہیں گے آپ؟
حسین تقویر، دیکھیں اس وقت جو امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے جو انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم ہیں نتن یاہو
جی،
انہیں اپنے عوام کی شدید تنقید کا سامنا ہے
جی،
اور یہ وہ بات ہے کہ یا وہ دباؤ ہے جو عوامی سطح پر ہونے والے احتجاج کے بعد جو ہے وہ دباؤ بڑھا ہے ان پر، اور مختلف جو عالمی تنظیمیں ہیں اور جو عوام ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, وہ اس حد تک سڑکوں پر نکل چکے ہیں کہ جس کا جو وہ پھیلاؤ ہے مظاہروں کا, وہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے گوشہ و کنار میں پہنچ چکا ہے جی. اور اسی لیے جو اس وقت شدید جو ہے ان پر دباؤ ہے, اور امریکہ اس قسم کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے سلامتی کونسل میں ایک ایسی قرارداد پیش کی جائے جس سے جو ہے وہ عوامی غم و غصہ جو ہے اس میں کمی آ جائے. ایک جانب تو امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے, اور دوسری جانب امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ استقامتی محاذ کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے اسرائیل کی بالادستی کو جو ہے وہ مقبوضہ علاقوں پر قائم کرے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جس طریقے سے وہ سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوئی, جس طریقے سے اس کے شق کو ویٹو کیا گیا, وہ سب کے سامنے ہے. اور اس قرارداد کے بعد جو ہے عالمی سطح پر عوام کے غیظ و غضب میں مزید اضافہ ہوا ہے. عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ جنگ بندی نہیں کرائیں گے, کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ آپ امدادی سرگرمیاں وہ کرائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس قرارداد کے فوراً یعنی چند گھنٹوں بعد جو ہے اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بمباری کی ہے, ملائیشیا کے ہسپتال کو جو ہے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, اور درجنوں فلسطینی جو ہے شہید اور زخمی ہوئے ہیں
جی.
تو اس قسم کی دوغلی پالیسی کا وقت میرے خیال میں اب گزر چکا ہے. عوام کا یہ کہنا ہے کہ صاف اور شفاف طریقے سے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جو قراردادیں پیش کی جاتی ہیں اسے جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچایا جانا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ صحیح طور پر معلوم ہو سکے کہ جارے کون ہے اور کس نے جو ہے زیادتی کی ہے.
لیکن سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ہیں, انہوں نے خود قطر کے دورے پر کہا کہ بالکل ہم جو ہیں وہ بے بس ہیں, ان کی خود ہی بے بسی بتا رہی ہے کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے.
دیکھیں اگر وہ نہ بھی کہتے تو سب پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ سلامتی کونسل, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی, یہ سب بے بس ہیں
جی.
اسرائیل کے سامنے, امریکہ کے سامنے, اور بڑی طاقتوں اور سامراج کے سامنے. تو اسی لیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے بیانات دے کر جو ان کا جو چہرہ سامنے آیا ہے اسے کچھ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہیں اس میں ناکامی ہوئی ہے. اس لیے کہ اسرائیل ہٹ درمی کر رہا ہے. اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے زور زبردستی جو ہے فلسطین پر قابض ہو جائے, اور وہاں کے جو اصل باشندے ہیں جن کی سرزمین ہے انہیں وہاں سے بے دخل کیا جائے. لیکن فلسطینی عوام ڈٹے ہوئے ہیں, اور دنیا بھر کے جو عوام ہے وہ جو ہے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اسی لیے امریکہ, اسرائیل اور اس طرح اقوام متحدہ اور جو دوسری عالمی تنظیمیں ہیں ان پر اب دباؤ بڑھ چکا ہے کہ مزید جو ہے اسرائیل کو اس قسم کے حملوں سے روکنے کے حوالے سے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو آگے کر دیا ہے, اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اس کے مطابق کوئی ایسی قرارداد جو ہے وہ پاس ہو جائے جس سے جو ہے وہ اسرائیل کو فائدہ ہو اور عوامی غیظ و غضب بھی جو ہے وہ کم ہو جائے.
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب آپ کی اس گفتگو کے لیے. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی. میرا اس علی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے
سامعین. ابھی آپ پروگرام معاف کیجیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آئین صحافت کا. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پی ٹی آئی بلہ کھو بیٹھی، پارٹی الیکشن کل عدم، امیدوار آزاد تصور ہوں گے، فیصلہ چیلنج کریں گے ترجمان پی ٹی آئی. مالی انتظامی سیکیورٹی، ایسی کوئی صورتحال نہیں جو انتخابات میں تاخیر کا باعث بنے، وزیر اطلاعات و نشریات. غزہ میں امداد فراہمی کی قرارداد منظور، جنگ بندی کے لیے روسی مطالبہ امریکہ نے ویٹو کر دیا. برطانیہ میں کرونا پھیلنے کا خدشہ، نئی قسم جے این ون میں اضافہ ہو رہا ہے. صدر وزیر اعظم کا ٹیلیفونک رابطہ، بلوچ مظاہرین پر پولیس تشدد کے خلاف اظہار تشویش، غزہ کے ساتھ مذہبی یا سیاسی نہیں انسانی بنیادوں پر اظہار یکجہتی کیا عثمان خواجہ۔ سامعین، اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بات سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے بلہ واپس تحریک انصاف نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ فیصلہ بدنیتی پر مبنی، عام انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، عدالت جائیں گے پی ٹی آئی۔ شواہد نہیں کہ عمران خان نے کسی دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر پبلک کیا، سپریم کورٹ ضمانت منظور۔ عہد چیمہ کو نہیں ہٹایا گیا، وزیر اعظم کا پرسنل سیکرٹری اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ طلب۔ سمعین، اخبار جنگ کے آج کے ادارے کا عنوان ہے غزہ کی صورتحال۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی وحشت و بربریت کا رقص جاری ہے۔ جمعرات کے روز خان یونس و جبالیہ کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں ایک دن میں 85 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ زمینی آپریشن میں ایسے بہیمانہ ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہیں جن کا تصور بھی محال ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس آفس کے مطابق 11 غیر مسلح فلسطینیوں کو اسی ہفتے غزہ شہر کی بستی رمال میں گولیاں مار دی گئیں۔ بعد ازاں اسرائیلی فوج نے خواتین و بچوں کو ایک کمرے میں لے جا کر ان پر دستی بم پھینک دیا، جس سے بچوں سمیت بیشتر افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق غزہ کے 36 ہسپتالوں میں سے صرف 9 جنوبی حصے میں فعال ہیں، وہ بھی جزوی طور پر، جبکہ شمالی غزہ میں کوئی ہسپتال فعال نہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر شمالی فلسطینی حصے میں مریضوں کو بدھ کے روز انتہائی تباہ حال ہسپتال لوں اشفا اور الاہلی میں منتقل کرنا پڑا۔ عالمی تنظیم صحت WHO کا کہنا ہے کہ ہمارا عملہ ایسی ہولناک کیفیت میں کام کر رہا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ انڈونیشیا کی NGOs کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کا انڈونیشین ہسپتال تباہ کر کے ٹوٹی پھوٹی عمارت کو ملٹری بیس میں تبدیل کر دیا ہے۔ بچوں کے اقوام متحدہ کے فنڈز یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی جاری ہے، تو جلد بہت سے بچے بیماریوں اور پیاس سے مر جائیں گے۔ ادھر حماس کے راکٹ حملوں کے باعث تل ابیب میں دن بھر سائرن بجتے رہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 20,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 8,000 بچے اور 6,000 سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔ یہ ایسے حالات میں ہیں کہ جنہیں کرۂ ارض کے امنوں کے ادارے اقوام متحدہ کے مستقبل کے حوالے سے مقدوش کہنے کے سوا کچھ نہیں۔ ویتنام جنگ کے دوران برطانوی فلسفی بیٹرنیٹ سیل نے وار کرمنلز ٹریبونل بنا کر عالمی رائے عامہ ہموار کی اور امریکہ کو واپسی پر مجبور کیا گیا۔ کیا آج کے صاحبان دانش ایسا ہی کردار ادا کرنے کے قابل ہیں؟ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بات سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ میں بچوں کو جان لیوا تغذیہ کی کمی کا سامنا، اقوام متحدہ۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اسے روکنے کے لیے ہنگامی خوراک کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ یونیسیف نے 2 سال سے کم عمر کے 1,35,000 سے زیادہ بچوں اور اسرائیل کے زیر قبضہ غزہ پٹی میں رہنے والی 1,55,000 سے زیادہ حاملہ اور دودھ پلانے والی فلسطینی خواتین کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خطے میں خوراک اور صحت کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہونے کے مراحل میں ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ ہمیں فوری اور دیر پا انسانی جنگ بندی کی ضرورت ہے، تاکہ انسانی ہمدردی کے کارکن غزہ پٹی میں ضروری خدمات کو مضبوط اور بحال کرنے میں مدد کر سکیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں سمیت اہم انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چھوٹے بچوں، حاملہ خواتین اور زخمی مریضوں کا بحفاظت علاج اور ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ سامعین، اخبار کی ایک اور سرخی ہے، کیجریوال کو تیسری مرتبہ اے ڈی کا سمن۔ اروند کیجریوال کی جانب سے انفورسمنٹ ڈاکٹوریٹ کے شراب پالیسی کیس میں دوسرے سمن کو نظر انداز کیے جانے کے بعد اب ایجنسی نے چیف منسٹر دہلی سے کہا ہے کہ وہ 3 جنوری کو اس کے روبرو پیش ہوں۔ پارلیمنٹ سیکیورٹی چوک کیس للت جا کی تحویل میں توسیع۔ دہلی کی ایک عدالت نے جمعے کے دن پارلیمنٹ سیکیورٹی چوک کیس کے ایک ملزم کی زیر حراست پوچھ گچھ 5 جنوری تک بڑھا دی۔ سامعین، ہندوستانی سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کے آج کے اداریے کا عنوان ہے غذائی قلت کی شکار قوم۔ اخبار لکھتا ہے کہ جب ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ خوراک کا ہے۔ آج ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمارے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ شہری ہندوستان میں بڑھتے ہوئے موٹاپے اور اس کے نتیجے میں طرز زندگی کی بیماریوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم غذائی قلت کے شکار لوگوں کی قوم ہیں۔ ان غذائی قلت کا اثر صحت اور غذائیت سے بڑھ کر معاشی اور سماجی سطح پر بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی طرف سے جاری اعداد و شمار اور اسی سے مل جلتی دوسری تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ غذائی قلت کا مسئلہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے مسئلے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی، اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی، اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا، آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور باعظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیہ نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی مارکت العلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آج کا ایران کا۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ تو وقت ہوا ہے پروگرام آج کا ایران کا، لیجیے سماعت فرمائیے۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آج کا ایران،
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے روسی ہم منصب سے ماسکو میں ہونے والی ملاقات میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور روس کے درمیان مذاکرات میں فلسطین ایک موضوع ہے کہا، غزہ ایسا علاقہ ہے جہاں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو بمباری کو روکا جائے، اس سلسلے میں فوری راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس ملاقات میں صدر ایران نے کہا کہ ایران اور روس انرجی، زراعت اور اسٹارٹ اپس کے شعبے میں تعاون کی سمت زیادہ بہتر قدم بڑھا سکتے ہیں جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ صدر مملکت نے زور دیا کہ آج انسانیت کے لیے جو تکلیف دہ ہے وہ عالمی سطح پر خودسرانہ پالیسیاں اور غیر منصفانہ عالمی نظام ہے جس کے ایک نمونے کا مشاہدہ غزہ میں کیا جا سکتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ نسلی تصفیے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں 5,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ غزہ میں صہیونی جرائم کی امریکہ اور مغربی ممالک حمایت کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے اور انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والی تنظیمیں بھی اپنی افادیت کھو چکی ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور روس کے درمیان مذاکرات میں فلسطین ایک موضوع ہے کہا، غزہ ایسا علاقہ ہے جہاں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو بمباری کو روکا جائے اور اس سلسلے میں فوری راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس ملاقات میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم علاقائی اور خاص طور پر فلسطین کے بارے میں ایک دوسرے سے مذاکرات کریں، اور میں آپ کی دعوت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ روسی صدر نے اپنے غیر ملکی دورے سے واپسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جب میں ایران کی فضائی حدود سے گزر رہا تھا تو براہ راست تہران آ کر ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ ایران کے صدر ماسکو جا رہے ہیں۔ پوتین نے زور دیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بڑی تیزی سے فروغ پا رہے ہیں، اور اگر آپ ہماری نیک خواہشات رہبر انقلاب اسلامی تک پہنچا دیں تو آپ کے ہم شکر گزار ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے تعلقات کی حمایت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اپنے روسی ہم منصب کی دعوت پر گزشتہ جمعرات کو ماسکو پہنچے، جہاں فریقین علاقائی اور بین الاقوامی امور، خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ سید ابراہیم رئیسی کا ماسکو ہوائی اڈے پر روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک نے استقبال کیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران اور چین کے نائب وزرائے خارجہ نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال میں حملے فوری طور پر روکے جانے اور پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب ماجوشو سے ملاقات میں غزہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور چین دونوں ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے فوری طور پر روکے جانے اور غزہ کے مظلوم عوام تک امداد رسانی کی ضرورت پر زور دیا۔ علی باقری کنی اور ماجوشو نے اسی کے ساتھ مختلف بین الاقوامی مسائل، من جملہ دہشت گردی کے مقابلے اور انسانی حقوق کے حوالے سے باہمی تعاون میں فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور چین کے نائب وزرائے خارجہ کی ملاقات میں ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سامعین، برطانیہ کی حکومت نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف مغرب کی ناکام سازش پر پھر سے عمل کی کوشش کے تحت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر اور ایران کے اس سرکاری فوجی ادارے کے دیگر 6 کمانڈروں پر پابندی لگا دی ہے۔ برطانیہ نے ان کمانڈروں پر پابندی کے لیے فلسطین کی حماس اور اسلامی جہاد تنظیموں سے رابطے کا بہانہ پیش کیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے جمعرات کو ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس ملک نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے بعد ایران کے خلاف پابندیوں کے نئے دور کے تناظر میں پہلی پابندی پر عمل درآمد کیا ہے، تاکہ تہران کی طرف سے حماس اور اسلامی جہاد تنظیموں کی حمایت کو نشانہ بنایا جا سکے۔ برطانوی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر اسماعیل قاعانی اور قدس بریگیڈ کی فلسطین شاخ کے اراکین محمد سعید ایزدی، علی شیرازی، مجید زارعی اور مصطفیٰ مجید خانی کے نام برطانیہ کی پابندی کی فہرست میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں حماس کے نمائندے خالد قدومی اور اسلامی جہاد کے نمائندے ناصر ابو شریف پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسی طرح بیان کے مطابق قدس بریگیڈ کی فلسطین شاخ کو برطانیہ نے ممنوع تنظیم قرار دے دیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کا دعویٰ ہے کہ ان اشخاص اور اداروں نے صہیونی حکومت کے خلاف مقاسمانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے، دریسنا، برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے رویے سے پیدا ہونے والے خطرات برطانیہ اور اس کے شرکا کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ اور غرب اردن میں لوگوں کے در بدر ہونے کا ایک بحران شروع ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بدھ کی شام جنیوا میں عالمی ادارہ برائے پناہ گزیناں کی عالمی اسمبلی کے دوسرے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کوئی بھی زندہ ضمیر انسان غزہ اور پورے فلسطین کے المیے پر لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 70 لاکھ فلسطینی پناہ گزین ہیں اور صہیونی حکومت 80 لاکھ فلسطینیوں کو در بدر کرنے کی نئی لہر شروع کرنے جا رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ غزہ اور غرب اردن میں فلسطینی عوام کے در بدر ہونے کا ایک بحران وجود میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ غزہ اور غرب اردن کے عوام تک خوراک، دواؤں اور ایندھن پہنچانے کے لیے رفع پاس فوری طور پر کھلوانے کے لیے ضروری اقدام کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران دنیا میں سب سے زیادہ پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ملک کی حیثیت سے اس اجلاس میں پناہ گزینوں کی میزبانی میں عالمی ادارہ پناہ گزینہ کے تعاون کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ اور بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ پناہ گزینوں کی ان کے وطن واپسی کے سلسلے میں کوششیں تیز کریں۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور لبنان کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے جنیوا میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ سیاسی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ پر زور دیتے ہوئے اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ جنیوا میں عالمی پناہ گزینان فورم کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دلچسپی کے دو طرفہ مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ملاقات کے دوران حسین امیر عبداللہیان نے ایران اور سعودی عرب کو خطے کے دو انتہائی اہم اور بااثر ممالک قرار دیا اور سیاسی تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ امیر عبداللہیان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بتدریج پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطین کے تازہ حالات اور غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جنگی جرائم اور نسل کشی کے تسلسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اس ملاقات میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے اور ریاض دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے فلسطین کی تازہ صورتحال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایران اور سعودی عرب فلسطینی قوم کی حمایت اور فوری جنگ بندی کے قیام نیز فوری انسانی امداد بھیجنے کے سلسلے میں مشترکہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کوششیں جاری رکھیں گے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ بو حبیب کے ساتھ بھی ملاقات میں فلسطین میں نسل کشی روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر تاکید کی۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ اور علاقائی سطح پر مسلسل اور پہم صلاح مشورے اور تبادلہ خیال کو تعمیری قرار دیا اور کہا کہ ایران اور لبنان ایک ہی محاذ پر ہیں اور ایران لبنان کی حکومت اور لبنانی مزاحمت کے لیے بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ انہوں نے خطے کی صورتحال کو پیچیدہ قرار دیا اور فلسطین کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت اور فلسطینی قوم کے خلاف اس کے جنگی جرائم کا خاتمہ کریں۔ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ امریکہ کی بے دریغ حمایت کے سائے میں صہیونی حکومت کے جرائم اور عام شہریوں کے وحشیانہ قتل عام کے باوجود وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکی ہے اور فلسطینی مزاحمت بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے بھی اس ملاقات میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں کے درمیان ہمیشہ ہونے والی مشاورت کو مفید اور تعمیری قرار دیا۔ عبداللہ ابو حبیب نے فلسطین کی دردناک صورتحال کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر کے اسرائیل کا ہاتھ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ سامعین، ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی مغربی طاقتوں کی کٹھ پتلی بن کر رہ گئی ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ریڈیو میڈیسن کے شعبے میں ایران کی کامیابی اور ایٹمی مصنوعات کے تقریب کی رونمائی کے موقع پر کہا کہ اللہ کے کرم سے ایٹمی انرجی کے ادارے میں ہمارے ساتھیوں نے ریڈیو میڈیسن کی ریسرچ کا عمل پوری کامیابی سے انجام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران کا ایٹمی انرجی کا ادارہ 50 قسم کی ریڈیو میڈیسن تیار کر رہا ہے جنہیں تقریباً 210 طبی مراکز میں استعمال کیا جا رہا ہے اور بعض ریڈیو میڈیسن کلینیکل مرحلے میں ہیں جن کے مکمل ہوتے ہی ان کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی صہیونی کابینہ کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ صہیونی حکومت نے نہ صرف غزہ کو بلکہ ایران کو بھی ایٹمی ہتھیاروں کے حملے کی دھمکی دی ہے، جس کی اسلامی جمہوریہ ایران نے IAEA میں شکایت بھی کی ہے۔ محمد اسلامی نے ایران کے بھاری پانی کی فروخت کے بارے میں کہا کہ ہم اپنا بھاری پانی قانونی طور پر بیچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک بار ہم سے یہ پانی خرید چکا ہے اور دوسرے ممالک بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھاری پانی یا ڈیوٹیرم آکسائڈ تیار کریں اور اس کے اجزاء سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے استفادہ کریں۔ ایران کی ایٹمی مصنوعات کی تقریب رونمائی میں ریڈیو میڈیسن سے متعلق جدید ترین مصنوعات کو پیش کیا گیا جو دماغی رسولیوں کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے غزہ کے خلاف جارے صہیونی حکومت کے جاری حملوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ پر فوری حملے روکے نہیں جاتے تو ہر لمحہ خطے میں ایک بڑا دھماکہ ہونے کا امکان ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے غزہ کے بارے میں چین اور روس کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں امریکہ کے توسط سے غزہ میں نسل کشی روکنے سے متعلق قرارداد ویٹو کیے جانے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے علاقے میں امن و استحکام کے قیام میں چین کی تعمیری کوششوں اور غزہ کی جنگ روکے جانے میں اس کے کردار کی ضرورت کا ذکر کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا اگر غزہ پر حملے فوری طور پر بند نہیں کیے جاتے تو ہر لمحہ ایک بڑے دھماکے کا امکان موجود ہے کہ جس پر کنٹرول پانا کسی بھی فریق کے اختیار میں نہیں رہے گا۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں چین کے وزیر خارجہ نے بھی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کیے جانے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کی برقراری اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل چین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ اور غرب اردن کے خلاف جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امیر عبداللہ یان نے امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں قرارداد ویٹو کیے جانے کو غزہ میں صہیونی حکومت کو نسل کشی کی اجازت دینے کے مترادف قرار دیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور زیادہ سے زیادہ انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کی ضرورت پر تاکید کی۔ روسی وزیر خارجہ نے بھی فلسطینی علاقوں کی تازہ ترین صورتحال کے تناظر میں جنگ بندی کے حصول کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری رکھنے، غزہ کے باشندوں کے لیے انسانی امداد کی ترسیل میں اضافے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا۔ سامعین، اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر صہیونیوں کی مکمل حمایت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکی حکومت نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ عالمی برادری کے مقابلے میں تنہا کھڑی ہے اور اسے صہیونی حکومت کی حمایت میں تنہائی کا شکار ہونے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ امریکہ نے ویٹو کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے نہ صرف جنگ بندی کے حق میں ووٹ نہیں دیا بلکہ فلسطین کی مظلوم قوم پر مظالم کا سلسلہ جاری رہنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس حساس مرحلے میں جنگ کی روک تھام اور بین الاقوامی امن قائم کرنے پر مبنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی ہے۔ ناصر کنانی نے مزید کہا کہ سالہ سال سے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ سلامتی کونسل کی ساخت زیادہ جمہوری ہونی چاہیے اور بین الاقوامی امن کے قیام کے سلسلے میں اس کونسل کو زیادہ کارگر ہونا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی معاہدہ نمبر 2 کا آئیڈیا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے نظریات ان لوگوں کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی پابندی نہیں کی اور ایران کو کسی دوسرے ایٹمی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناصر کنانی نے مزید کہا کہ صرف ایران نے جامع ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر اپنے عہد کو پورا کیا ہے اور جنہوں نے اپنے عہد اور ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا انہیں اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے والے ایٹمی معاہدہ نمبر 2 سمیت کسی بھی موضوع پر بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غزہ کے واقعات نے امریکی حکومت کو بے نقاب کر کے اس کا ظالمانہ، غیر انسانی اور انسانیت دشمن چہرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ صدر مملکت نے اتوار کی شام کابینہ کی میٹنگ میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کیے جانے کو افسوسناک اور اسے غزہ کے عوام کے قتل عام میں واشنگٹن کی براہ راست شمولیت کا ایک واضح ثبوت قرار دیا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے جمعے کی شام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ایسی حالت میں ویٹو کی ہے کہ 15 میں سے 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ سید ابراہیم رئیسی نے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا نے بین الاقوامی معاملات میں امریکہ کی خودسری ختم کیے جانے کی ضرورت کو اچھی طرح محسوس کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام عالم کی یہ بیداری یقیناً دنیا کے حالات میں تبدیلی لائے گی اور خود سرانہ سسٹم کو ختم کر کے دنیا میں کثیر جہتی اور چند قطبی نیز منصفانہ نظام کے لیے حالات کو سازگار بنائے گی۔ سامعین، اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران غزہ پر جارحیت اور غاصب صہیونی حکومت کی فوجی حمایت فوری طور پر بند کیے جانے کا خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والے سبھی ذمہ دار عناصر اور اسی طرح فلسطین اور خاص طور سے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جرائم کے ارتکاب کی حمایت کرنے والوں کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران انسان دوستانہ امدادی سرگرمیوں، خاص طور سے انسانی بنیادوں پر اقوام متحدہ کے بشر دوستانہ رد عمل کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ عالمی برادری غزہ میں انسانی صورتحال کا جائزہ لینے میں ہنگامی طور پر سب سے بڑے تاریخی چیلنجوں سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ہسپتالوں، مساجد، کلیساؤں، اسکولوں اور بنیادی تنصیبات کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نتیجے میں عام شہریوں، من جملہ بچوں اور عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور اب تک ہزاروں نہتے عام شہریوں کو تحقیق کیا جا چکا ہے اور یہ ایسے میں ہے کہ شہید اور زخمیوں میں 70% بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والے سبھی ذمہ دار عناصر اور اسی طرح فلسطین اور خاص طور سے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جرائم کے ارتکاب کی حمایت کرنے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ سامعین، پروگرام آج کا ایران اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک اور پروگرام تک آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں۔
شہادت ہو جن کی، کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا۔ جس قوم کا رہبر زندہ ہو، ٹکرائے گا ٹکرائے۔
قائم ہے دریاؤں کے بہتے پانی پر, وہ حاضر ہے وہ زندہ ہے پردہ ہے ہماری آنکھوں پر, ابھرے گا امامت کا سورج جب حکم خدا ہو جائے گا.
Thank you.